بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بچایا الہی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، القول البدی میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، انی رائیت البارحہ عجبا، یعنی گزشتہ رات میں ایک عجیب منظر دیکھا، ورائیت رجلا من امتی یزحف علی الصراط مرہ ویحبو مرہ، کہ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی پل صراط پر کبھی گھٹنوں کے بل اور کبھی پیٹ کے بل رینگ کر چل رہا ہے تو کبھی نیچے لٹک جاتا ہے. فجاءتہ صلاۃ علیہ، تو اس کا مجھ پر پڑا ہوا درود پاک آ گیا. فاخذتہ بیدیہ فاقامتہ علی الصراط حتی جازا، اس درود پاک نے اس شخص کا ہاتھ تھام کر پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا حتیٰ کہ وہ سلامتی کے ساتھ پل صراط پار کر گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس روایت کے پیش نظر ہم غریبوں کے دل کی امیدوں کی کھیتی ہری ہو جاتی ہے کہ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اور آسان عبادت ہے کہ جو کریں گے ہم آج اور اس کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عز و جل یہ درود پاک بہت سی جگہ پر ہمیں کام آئے گا، جس طرح کے متعدد روایات ہیں. تو ہمیں چاہیے اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آسان نیکیوں میں سے ایک نیکی ذکر اللہ بھی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا، اور یہ ایسی نیکی ہے کہ جس کے کرنے میں محنت کم اور اجر بہت زیادہ ہے. تو آئیے ذکر اللہ کے حوالے سے پہلے ایک دلچسپ حکایت سنتے ہیں، پھر اس کے فضائل و برکات سننے کی سعادت حاصل کریں گے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو المليح رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی ذکر اللہ کرتے تو خوشی سے جھوم جاتے اور فرمایا کرتے کہ میرا یہ جھومنا اللہ عز و جل کے ذکر کی وجہ سے ہے. جو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فذکرونی اذکرکم، یعنی ترجمہ کنز الایمان، تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کسی راستے پر چلتے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنا بھول جاتے تو واپس اسی راستے پر آتے اور اس میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے اگرچہ وہ ایک دن کا سفر ہو، اور فرماتے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں جس زمین سے گزروں وہ تمام حصہ قیامت کے دن میرے ذکر اللہ کی گواہی دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, طبرانی اوسط میں مروی ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی فضیلت اس مثال سے سمجھائی کہ اگر ایک شخص کی جھولی میں درہم بھرے ہوئے ہوں اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو تو وہ ذکر اللہ کرنے والا افضل ہوگا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ذکر اللہ اتنی آسان عبادت اور اتنے زیادہ فضائل. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے افضل درجے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو ارشاد فرمایا, اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرنے والے. اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اسلام کے احکام مجھ پر بہت ہیں, مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں جس کو میں مضبوطی کے ساتھ تھام لوں. تو ارشاد فرمایا, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, یعنی تمہاری زبان اللہ عز و جل کے ذکر سے تر رہا کرے. یہ آپ نے اس کو ارشاد فرمایا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, ذکر یاد رکھیے کہ ذکر کا عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ کہہ لینا ذکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بھی ذکر ہے, لیکن ذکر کی بنیادی طور پر کافی اقسام ہیں. حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 فذکرونی اذکرکم کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ ذکر تین طرح کا ہوتا ہے, لسانی, قلبی اور بالجوارح, اعضائے جسم کے ساتھ. ذکر لسانی میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ تسبیح و تقدیس یعنی سبحان اللہ کہنا, ثنا الحمدللہ کہنا, اس طرح خطبہ, توبہ, استغفار, دعا, یہ سب ذکر لسانی میں شامل ہیں. اور دوسری قسم ہے ذکر قلبی. اب ذکر قلبی کی صورت کیا ہے کہ اللہ عز و جل کی نعمتوں کو یاد کرنا, اس کی عظمت اور کبریائی میں اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا, علماء کرام کا مسائل اخذ کرنا, استنباط کرنا یعنی مسائل نکالنا, یہ بھی اس میں شامل ہے. اور تیسرا ہے ذکر بالجوارح, وہ یہ ہے کہ جسم کے اعضاء اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہیں, جیسے حج کے لیے سفر کرنا, یہ ذکر بالجوارح کے اندر بھی آتا ہے کہ حج کے لیے ظاہر انسان جائے گا تو اب اس کا چلنا, اس کا بیٹھنا, اس کا شیطان کو کنکریاں مارنا, اس کا طواف کرنا, یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت ہیں. اسی طرح سے نماز, اس میں تینوں قسم کے ذکر آ جاتے ہیں. اس میں زبان کا ذکر بھی آ جاتا ہے, اس میں دل کا ذکر بھی آ جاتا ہے, اور اس میں جوارح یعنی جسم کے اعضاء کا بھی ذکر آ جاتا ہے. اسی طرح سے خشوع خضوع, اخلاص, یہ ذکر قلبی ہے, اور نماز کا قیام, اس کا رکوع, اس کا سجود, یہ بالجوارح ہے. اسی طرح کتاب اللمعو فی التصوف کے اندر یہ روایت بیان کی گئی, ایک مرتبہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو فروا ایک میل تک سفر کر گئے، مگر اس دوران ذکر اللہ نہ کر سکے، توجہ نہ رہی، واپس آئے اور وہ مسافت ذکر اللہ کرتے ہوئے دوبارہ طے کی، اور جب طے کر چکے تو عرض کی بارگاہ الہی میں کہ اے اللہ عز و جل، ابو فروا پر رحمت کی نظر رکھنا کیونکہ یہ تجھے نہیں بھولتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین اس طرح سے ذکر اللہ سے محبت کیا کرتے تھے، ذکر اللہ کرنے کی عادت بنایا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کا ذکر ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقام مقرر نہیں، جہاں چلے جائیں، جدھر چلے جائیں، آپ ریگستانوں میں ہوں، آپ سمندروں میں ہوں، آپ زمینوں میں ہوں، آپ خشکی میں ہوں، آپ تری میں ہوں، آپ زمین میں ہوں، آپ فضا میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، ذکر اللہ یعنی ذکر باللسان یہ کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، اس طرح ذکر قلبی بھی کر سکتے ہیں کہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جائیں، اس کی نعمتوں پر غور کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ذکر کتنا آسان بنا دیا ہمارے لیے رب تعالیٰ عز و جل نے، لیکن دوسری طرف ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم اس آسان عبادت کو اپنانے میں کامیاب ہوئے یا نہیں۔ اگر ہم کامیاب ہو چکے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کامیابی نہیں ملی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج پھر سے ایک مرتبہ ذکر اللہ کی فضائل جب سن لیے تو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کو، اس عبادت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس مختصر ذکر کا ثواب کتنا ہے، چند روایات بطور ترغیب، یوں تو بہت ساری روایات ہیں ذکر اللہ کی کہ ذکر اللہ کے یہ الفاظ ہوں گے تو یہ فائدہ ملے گا۔ مثلا 100 مرتبہ صبح و شام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جب آپ پڑھیں گے اور کاؤنٹر لے لیں، تسبیح لے لیں، اور 100 مرتبہ کی تعداد پوری کر لیں، صبح و شام پڑھا کریں، تو کتنا ثواب ہے کہ 200 حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، محنت کتنی آسان اور اس پر ثواب کتنا عظیم ہے۔ اسی طرح سے مجمع الزوائد کی روایت ہے کہ جو بندہ دن یا رات کسی بھی ساعت کسی بھی گھڑی میں لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں مٹا کر ان کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے کہ رب کی رحمت سے یہ ہمیں نصیب ہو گیا تو ہمارا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا۔ کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ کہنا ہے، اور یہ قبولیت کی معراج کو پہنچ جائے ہمارا عمل یہ ذکر اللہ کرنا، تو اس کی فضیلت کیا ہے کہ برائیاں مٹا کر اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو بندہ ان پر ہمیشگی اختیار کرے گا، یعنی ہمیشہ کرتا رہے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ یہ دونوں کام ہیں تو بہت آسان، مگر اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ آگے ارشاد فرمائے گا، تم میں سے کوئی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرے تو یہ زبان پر 150 ہیں، جبکہ میزان میں 1500 ہیں، پھر جب وہ اپنے بستر کی طرف آئے تو 33 مرتبہ یعنی 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ یعنی 34 ٹائم اللہ اکبر یہ کہے تو یہ زبان پر تو 100 ہیں میزان، یعنی وہ میزان جس پر اعمال تولے جائیں گے اس میں 1000 ہیں 1000. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جنت میں کھجور بھی لگتا ہے، جی ذکر اللہ سے جنت میں کھجور بھی لگتا ہے. مجمع الزوائد کی روایت ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. اور سنیے ترمذی شریف کی حدیث پاک، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، افضل عمل کا بھی ثواب سنیں. مسلم شریف کی حدیث پاک، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا قیامت کے دن اس سے افضل عمل لے کر آنے والا کوئی نہ ہوگا مگر وہ جو اس کی مثل کہے، یعنی اتنا ہی کہے یا اس سے زیادہ پڑھے. اسی طرح مسلم شریف کی اور حدیث پاک سنیے کہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری، اور رحمان عز و جل کو پسند ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے جب پڑھ لیں گے تو کیا ہوگا، میزان پر بھاری ہوں گے اور رحمان عز و جل کو پسند ہیں. اسی طرح مجمع الزوائد کی ایک اور روایت سنیے کہ جو صبح کے وقت یہ پڑھے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، یعنی میں اللہ عز و جل کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تو میں اسے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتا ہوں. گارنٹی کون دے رہے ہیں، ضمانت کون دے رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا و مولا مل جاؤ ماوا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ اگر کر لو کہ رضیت باللہ ربا، کہ میں اللہ عز و جل کے رب ہونے پہ راضی ہوں، وبالاسلام دینا اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی، وبمحمد نبیا اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، تو انعام کیا ملے گا. قربان جائیے، اس منظر کو دیکھیے کہ جب ہم جیسے گناہگاروں کو ہمارے معصوم آقا، ہمارے ستھرے پاکیزہ آقا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے ہمیں جنت میں داخل کر رہے ہوں گے، تو جھوم جائیے اور آج سے ہی اس روایت پر عمل کیجئے اور فضائل پانے کی امید رکھیے. اسی طرح پودا بھی لگتا ہے، جی ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تمام نبیوں کے سرور سلطان بحر و بر میرے پاس سے گزرے تو میں پودے لگا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم کیا لگا رہے، تو میں نے عرض کی کہ میں پودے لگا رہا ہوں. فرمایا کہ میں تمہیں ان سے بہتر پودوں کے بارے میں نہ بتاؤں. پھر فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کہو ان میں سے ہر ایک کے بدلے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے. 20 لاکھ نیکیوں کا ثواب بھی کمانا چاہیں گے تو مجمع الزوائد کی روایت ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جو ان کلمات کو پڑھے اللہ عز و جل اس کے لیے 20 لاکھ نیکیاں لکھے گا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یقل لہ کفوا احد. تو جو یہ کلمات پڑھ لے, اس میں ترجمہ پڑھنے کی حاجت نہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, یکتا بے نیاز, نہ اس کی کوئی اولاد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ان ذکر اللہ پر مشتمل کلمات کو جب ہم پڑھیں گے, ان احادیث مبارکہ میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں ان کو جب ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, رحمت الہی کی ہم پہ چھما چھم برسات ہوگی, اور ہم جب ذکر اللہ سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے تو یہ ذکر لسانی ہوگا, پھر ذکر قلبی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر غور, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کی لگن, اور اللہ تعالی کہ عذاب سے بچنے کا ذہن بنے گا, اور اس کے ساتھ جب ہم عمل بالجوارح عمل بالارکان یعنی ہم جب جسمانی طور پر عبادت میں مشغول ہوں گے, نماز میں مشغول ہوں گے, اور جس پر حج فرض ہو چکا وہ حج کرے گا, اسی طرح روزہ, اس میں ہم جب فرض روزے آتے ہیں رمضان کے وہ روزے جب ہم رکھیں گے, تو یہ تینوں طرح کا ذکر جب ہم کریں گے, زبان سے ذکر, دل سے ذکر, اور جسم کے اعضاء سے ذکر, تو ہم اس ذکر اللہ کی کتنی برکتیں پانے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ ذکر اللہ بہت آسان نیکی ہے, تھوڑی بہت مشقت ہوتی ہے, توجہ دینی پڑتی ہے, عادت بنانی پڑتی ہے. تو عادت سے مراد یہی ہے کہ ہمیں وہ معمولات میں ہمارے شامل ہو جاتی ہے, جب بھی وہ نیکی کریں تو اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کی نیت ضرور کر لیں تاکہ ہمیں اس کا ثواب مل سکے رحمت الہی سے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی جنہ کے ناظرین, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم ذکر اللہ کے کس قدر شائق تھے اور کس انداز سے ذکر اللہ کیا کرتے تھے. آئیے اس کی چند دلچسپ اور ذکر اللہ کی رغبت دلانے والی حکایت سنتے ہیں. فیض القدیر میں علامہ مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی علیہ رحمت اللہ الغنی کثرت سے ذکر اللہ کیا کرتے تھے. ایک شخص نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی اپنے مصاحبین اپنے ساتھ والوں سے کہنے لگا کہ یہ تو مجنون ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اس کی بات سن لی تو ارشاد فرمایا کہ یہ یعنی ذکر اللہ کرنا جنون نہیں ہے بلکہ یہ تو جنون کی دوا ہے. اسی طرح حضرت امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک جماعت کے پاس سے گزرا جو بحث و مباحثہ میں مشغول تھی اور ایک شخص ان سے تھوڑا ہٹ کر دور بیٹھا ہوا تھا. اب میں نے اس شخص کے پاس جا کر گفتگو کرنا چاہی تو اس نے جواب دیا کہ میں ذکر اللہ میں مشغول رہنے کو آپ سے گفتگو کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں. تو میں نے یہ پوچھا کہ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں یہاں اکیلا نہیں بلکہ میرے رب عز و جل کی رحمت میرے ساتھ ہے اور کرامن کاتبین یہ میرے ساتھ ہیں. اس کے بعد میں نے اس سے سوال کیا کہ یہ بحث و مباحثہ کرنے والوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جس کو خدا عز و جل نے بخش دیا ہو. تو میں نے پوچھا سیدھی راہ کون سی ہے؟ تو اس نے ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور کھڑا ہو کر چل پڑا. چلتے وقت وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے اللہ عز و جل، تیری اکثر مخلوق مجھے تیرے ذکر سے غافل رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اس میں سیکھنے کا جو ملا، تو جس نے اپنا شوق پورا کرنا ہو وہ الگ بیٹھ کر اپنا کام کیا کرتا ہے، وہ دوسروں سے متاثر نہیں ہوتا، انہیں متاثر کیا کرتا ہے. پھر جب بحث و مباحثہ میں سے بہتر لوگوں کا اس سے سوال کیا گیا، کیا جواب دیا؟ وہ جواب یہ دیا کہ جس کو خدا نے بخش دیا ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ مدنی پھول دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کے زیادہ لائق ہے. وہ اس طرح کے بحث و مباحثہ کرتے وقت عام طور پر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم جیت جائیں، دوسرا مغلوب ہو جائے، ہم اس پر فائق ہو جائیں، ہمارا اس پر روب بنے. اگر ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم تب ہی کامیاب ہوں گے جب ہمارا رب عز و جل ہمیں بخش دے گا، تو یہ ذہن بنا لیں تو کبھی بحث کسی موضوع پر کرنی بھی پڑ جائے کسی سے، تو پھر یہ ذہن ہوگا نا کہ میں کامیاب تبھی ہوں جب میرا رب عز و جل مجھے بخش دے گا. پھر بحث و مباحثہ میں یہ اس قسم کی جو خواہشات ہیں نا، دوسروں کو دبانے کی، اپنے آپ کو بھرم والا ثابت کرنے کی، طاقت والا ثابت کرنے کی، یہ خواہشیں دم توڑ جائیں گی. اسی طرح میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ایک بہت بڑے عالم صاحب تھے، انہوں نے جب یہ حدیث بات سنی کہ جو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھے گا، پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں. یہ سن کر ان عالم صاحب نے خیال کیا کہ میں یہ تینوں کلمات 100 100 بار پڑھ کر سویا کروں گا. چنانچہ کچھ عرصے تک وہ اسی طرح کرتے رہے. ایک دن انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی اور لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جایا جا رہا ہے. لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں. اتنے میں ایک ندا دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ذکر اللہ کرنے والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگوں کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. ہم فرشتوں کے پاس اس جگہ آتے ہیں جہاں پر وہ لوگوں کو ان کے عمل کا ثواب دے رہے ہوتے ہیں. تو میں لوگوں کے ساتھ ہجوم میں پھنسا ہوتا ہوں، لیکن فرشتے دوسروں کو ثواب دیتے جاتے ہیں، مجھے نہیں دیتے. تو میں خیر اسی طرح کوشش کرتا رہتا ہوں کہ مجھے بھی ثواب مل جائے، یہاں تک کہ سارے کے سارے لوگ ثواب لے کے فارغ ہو جاتے ہیں. تو میں فرشتوں کے پاس جا کر اپنا ثواب طلب کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ آپ نے دیگر افراد کو ثواب کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ ہر نماز کے بعد اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرتے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا ذکر کرتے تھے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ 33 33 بار تسبیح و تحمید کرتے تھے اور تکبیر کہتے تھے. تو میں نے کہا اللہ عز و جل کی قسم، میں یہ تینوں کلمات 100 100 مرتبہ پڑھا کرتا تھا. تو فرشتوں نے جواب دیا کہ صاحب شریعت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ 33 33 بار پڑھنے کا حکم دیا. تو یہ خواب آنے کے بعد میں خوف زدہ ہو کر بیدار ہو گیا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ عہد کیا کہ آئندہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقرر کردہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کروں گا. کہ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، جو بھی اوراد یا اذکار یا وظائف تعداد کے ساتھ منقول ہوں، کہ یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس کو اسی تعداد میں ہی پڑھنا چاہیے. ہاں الگ بات ہے کہ اب گنتی کرنے میں تھوڑا شک پڑ گیا تو اب گنتی درست کرنے کے لیے آپ نے وہ 1 مرتبہ زیادہ پڑھا تو وہ زیادہ پڑھنا اور ہے. ایک یہ کہ بل ارادہ ارادے کے ساتھ کہ نہیں جی 33 کی تعداد آئی تو میں 100 دفعہ پڑھوں گا، اچھا 100 کی تعداد آئی ہے تو میں 150 دفعہ پڑھوں گا. تو جو بھی احادیث مبارکہ کسی بھی فضیلت میں تعداد کے ساتھ منقول ہوں گے، یہ اتنی مرتبہ پڑھنا ہے تو اتنی ہی مرتبہ پڑھنا چاہیے. اسی طرح بزرگان دین کے دیے ہوئے اوراد یعنی ورد اور وظیفے وغیرہ، اس کے لیے اگر تعداد لکھی ہوئی ہے تو وہ تعداد کے مطابق ہی پڑھے. کہ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ الغنی نے بڑی پیاری مثال دی کہ چابی ہوتی ہے نا، تو چابی میں دندانے ہوتے ہیں، تو اس چابی کے دندانوں کو اگر کم کر دیا جائے تو تب بھی یہ کام نہیں کرے گی تالا کھولنے کا، اور اگر تھوڑا بڑھا دیا جائے تو تب بھی کام نہیں کرے گی. تو یہ جو وظائف یہ اوراد ان کی تعداد کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، تو ہمیں اس حکمت سے ہٹنا نہیں چاہیے. تو جو تعداد منقول ہو، جو تعداد کسی وظیفے کی کسی بزرگ کی طرف سے بتائی جائے، اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ذکر اللہ کرنے کے شائقین کس طرح اپنے شوق کا خیال رکھتے تھے. حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی علیہ رحمت اللہ الغنی فرماتے ہیں، کبھی بھی ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھو جو دنیاوی باتوں میں مشغول رہتا ہو. خود آپ ہی کا واقعہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں گئے تو دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں. آپ نے ان کو گمان کیا کہ شاید یہ ذکر اللہ کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو آپ بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے. تو اب وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے. باتیں کیا کر رہے تھے؟ کوئی کہہ رہا تھا میرا غلام فلاں فلاں جگہ گیا، میں نے غلام کو سفر کا سامان مہیا کر دیا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ باتیں سنی تو فرمایا کہ میرا تو تمہارے متعلق کچھ اور ہی گمان تھا، لیکن تم تو کچھ اور نکلے. میری اور تمہاری مثال تو اسی طرح کہ جیسے کوئی شخص سردی کے موسم میں شدید موسلا دھار بارش یعنی تیز بارش میں بھیگ رہا ہو اور اس کو اچانک ایک بڑی سی عمارت نظر آئے، بلڈنگ نظر آئے، اور وہ پناہ لینے کے لیے اس میں داخل ہو، اور جب داخل ہو تو پتہ چلے اس کے اوپر تو چھت ہی نہیں ہے، تو جیسا باہر بھیگ رہا تھا ویسا اندر بھیگے. تو میں بھی تمہارے پاس اس لیے آیا تھا کہ تم ذکر اللہ میں مشغول ہو گئے، لیکن تم تو دنیا دار لوگ ہو، دنیا ہی کی باتیں کر رہے ہو، تمہارے پاس میرا بیٹھنا فضول ہے. یہ کہتے ہوئے آپ وہاں سے تشریف لے گئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہم بھی لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، ہم بھی جہاں 4 آدمی ہوں وہاں کوشش ہوتی کہ چلو جا کے بیٹھ جائیں ان کے ساتھ. اب وہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ غور نہیں کرتے. اگر معاذ اللہ وہ گناہ کی باتیں کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، تہمتیں لگ رہی ہوں اس محفل میں، یا کسی کے عیب اچھالے جا رہے ہیں، یا کسی گناہ کے منصوبے بن رہے ہیں، کیا ہمارے ماتھے پر شکن آئی؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہم غلط جگہ آ گئے، یا شیطان ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ہمیں اس طرح سے روک دیتا ہے کہ ہم اٹھنے سے رہ جاتے ہیں؟ اے کاش ہم بھی اپنا ہوش و حواس سلامت رکھیں اور جہاں بیٹھنا ہے وہاں بیٹھیں، جو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے وہاں نہ بیٹھیں. اے کاش یہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ہم جہاں بیٹھیں وہاں ثواب کمانے کے اسباب میسر ہوں. تو ان چیزوں کے لیے اچھی صحبت یہ پانی ہوگی، اچھی صحبت کی تڑپ رکھنی ہوگی. اور میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی صحبت کے لیے دور جانے کی حاجت نہیں. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کو اچھی صحبت اللہ کی رحمت سے فراہم کرتا ہے. آپ اپنا اٹھنا بیٹھنا دعوت اسلامی والوں کے ساتھ رکھیں. یہ فیضان سنن کا درس دیتے ہیں, آپ اس درس میں بیٹھ جائیے. یہ علاقائی دورہ برانے کی دعوت میں جاتے ہیں تو آپ اس میں شریک ہو جائیں. آپ ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع جو دنیا کے مختلف علاقوں میں جمعرات کے دن ہوتا ہے نماز مغرب کے بعد, اس میں شریک ہو جائیں. اور رہے نصیب ہفتے کے دن نماز عشاء کے بعد امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں, اس میں شریک ہوں. یہ صحبتیں آپ کو ایسی دلچسپ اور ایسی بارونق لگیں گی اور آخرت کا آپ کو اس میں اتنا فائدہ نظر آئے گا کہ پھر کسی اور صحبت کی طرف جانے کی نہ تو حاجت رہے گی اور نہ آپ کو شوق یا خیال آئے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک بننے, اچھی صحبت اختیار کرنے اور ذکر اللہ جیسی آسان نیکی اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین, صلی اللہ تعالی علی محمد, صلو علی الحبیب, صلی اللہ تعالی علی محمد.
بنا دے مجھے صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا.